الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله اجمعين. سب سے پہلے تمام سامعین کو اور انشاءاللہ وہ تمام مؤمنین و مؤمنات جو ہمارے سامنے آج کے درس میں شامل رہیں گے, سب سے پہلے آج کے دن کی مبارک 15 شعبان امام زمان علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے, اور خود ہمارے لیے یہ کافی افسوسناک امر ہے کہ جو نظر ہمارے گھر میں تقریباً یہاں آنے کے بعد سے اور اس سے پہلے پاکستان میں کم از کم 20-21 سال سے چل رہی تھی وہ نظر اس سال نہیں ہو پائی. تو بہرحال تمام مؤمنین و مؤمنات میرا خیال ہے اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں, اور شاید کسی کو بھی یہ اس طریقے سے تنہائی اچھی نہ لگ رہی ہو. خدا سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امام علیہ السلام کے صدقے میں حقیقتاً آزادی اور سکون و سرور نصیب ہو. ہم بات کر رہے تھے سورہ فاطر کے حوالے سے, میں نے گفتگو کی تھی آیت نمبر 5 پہ, اور اس میں ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ جس میں خدا نے انسانوں سے خطاب فرمایا اور 3 باتیں ان سے ان کو یاد دلائیں کہ یا ایھا الناس, اے انسانوں, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. اور اللہ کا وعدہ حق ہونے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں, لیکن حقیقتاً جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اے انسانوں, اللہ کا وعدہ اس اعتبار سے حق ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. یعنی تمہاری زندگی, جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چوپایوں کی مانند نہیں ہے کہ جو کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, چر لیتے ہیں, چگ لیتے ہیں, کہیں بھی بیٹھ کے سو جاتے ہیں لیٹ کے. انسانی زندگی اس طریقے سے نہیں ہے, بلکہ انسانی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہے. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس زندگی کا جو اختتام ہے وہ عدالت پر ہوگا. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نیک کام کیے ہیں وہ اس کی جزا دیکھے گا, اور جس نے نعوذ باللہ اس زندگی کو معصیت اور گناہ اور خرابی میں گزارا ہے وہ اس کا برا انجام دیکھے گا. لیکن اللہ کے وعدے سے کون انسان کو غفلت میں رکھتا ہے؟ 2 چیزیں. ایک دھوکہ دینے والی چیز کا نام ہے حیات دنیا, اور دوسرے دھوکہ دینے والے کا بظاہر نام نہیں بتایا بلکہ اس کو کہا الغرور, یعنی وہ خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اور ان دونوں کی ہم نے آپ کے سامنے تفصیلاً تشریح کر دی تھی پچھلی دفعہ کہ حیات دنیا کی حقیقت کیا ہے اور وہ کیوں کر دھوکہ دیتی ہے, اور جو بہت بڑا دھوکہ ہے بذات خود وہ کون ہے؟ وہ شیطان ابلیس ہے, جس کے بارے میں اگلی آیت میں موجود ہے کہ ان الشیطان لکم عدو, کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور قسم کھایا ہوا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا, تو تم بھی اسے دشمن کی حیثیت سے ہی دیکھنا اپنی زندگی میں ہمیشہ. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير, اور وہ مسلسل حزب یعنی اپنے لشکر کو پکارتا رہتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے ہمارے لیے کہ شیطان یا ابلیس جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے, بلکہ وہ بھی اپنا ایک حزب رکھتا ہے, یعنی لشکر رکھتا ہے, ایک فوج رکھتا ہے. تو جس طریقے سے کہ ایک حزب اللہ ہے, اسی طریقے سے حزب الشیطان بھی ہے, اور شیطان مسلسل اپنے لشکر والوں کو پکارتا رہتا ہے. کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر, تاکہ وہ تمہیں جہنم کے اصحاب میں سے قرار دے دیں, جہنم کا ساتھی بنا دیں, جہنمی بنا دیں. ٹھیک ہے, اس پر ہم نے بات کی, اور یہاں پر ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا یعنی اس حوالے سے, کیونکہ آج ہم تھوڑا آگے چلیں گے. ایک جملہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم اس بات کو اکثر دہراتے رہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ صرف ہماری زبان سے کیا بہت علماء, اور بلکہ اب تو الحمدللہ تقریباً مومنین کو یہ جملہ حفظ ہو گیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ امتحان ہے, کہ زندگی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر اگر کسی کو مٹیریل بینیفٹس مل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ریوارڈ ہے, اور اگر کسی کے ہاتھ سے مادی نعمتیں جا رہی ہیں تو یہ پنشمنٹ بھی نہیں ہے. اگرچہ کہ ٹیمپریرلی زندگی میں ٹیمپریرلی ریوارڈ اور پنشمنٹ آتے ہیں, لیکن وہ خود بھی ایک امتحان ہی ہوتے ہیں, امتحان کے ہی ایک بنیاد ہوتے ہیں. تو اصل جو بات ہے وہ یہ کہ خدا نے اگرچہ کہ ہمارا امتحان لیا ہے, لیکن خدا کی طرف سے امتحان یا ایگزامینیشن ہال بہت ٹف نہیں ہے. یہ جملہ میں نے پچھلی بھی دفعہ کہا تھا کہ خدا نے, یعنی کہ جب جنت کی بات ہے کہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ منکر و نکیر جب قبر میں آئیں گے اور ہم سے سوال کریں گے, تو ہم سے کوئی اللہ کی معرفت کے بارے میں کوئی بہت گہرا سوال نہیں کریں گے, بلکہ کیا پوچھیں گے, من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے. اور اگر ہم نے ان کو اس بارے میں سیٹسفائی کر دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور بہرحال ہم نے شرک نہیں کیا اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ, تو ہمیں جنت کا لیٹر مل جائے گا. یعنی یہ جنت میں جانے کی خدا نے یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ آپ علم کے, معرفت کے, عقل کے بڑے اعلیٰ مراتب پہ پہنچیں. اسی طریقے سے جو ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے, اس ایگزامینیشن ہال میں کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ یہ اسفل السافلین ہے, سورہ والتین کی آیتیں جائیں کہ ثم رددناہ اسفل السافلین, کہ یہ جتنے بھی مقامات ہیں رہنے کے, ریزیڈینشل پلیسز ہیں ان دا ہول یونیورس, اس میں لوئسٹ آف دا لو یہ ہے. اور ہمیں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر کتنے مسائل ہیں, کتنی خرابیاں ہیں, کتنی پرابلمز ہیں, لیکن اس کے باوجود خدا نے ہماری یہاں کے اسٹے کو بہت پرسہولت بنانے کے تمام انتظامات کیے ہیں. یعنی ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں, ہمیں وہ گائیڈنس دی ہیں, ہمیں وہ سہولتیں دی ہیں کہ ایون اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اسفل السافلین میں گزارنے کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی سکون سے گزر جائے. لیکن اصل پرابلم جو ہے نا وہ خود ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے دی گئی سہولتیں ہم کو اچھی نہیں لگتی ہیں. یعنی کہ جو اگر خدا ہمیں ایک سکون والی زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے نا, وہ انسانوں کو پسند نہیں ہے. انسانوں کو اپنی خواہشات کی پرستش اتنی زیادہ محبوب ہے, اور جو مختلف قسم کی لذتیں جمع کرنے کا اتنا زیادہ شوق ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں وہ مصیبتیں مبتلا ہوتے ہیں. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ نہ خدا نے یہ بات ریکمینڈ کی ہے کہ اگر آپ کو ہم نے کچھ چیزیں حلال قرار دی ہیں تو آپ حلال کا ڈھیر لگا دیں, اور اگر آپ کے لیے ہم نے کچھ لذتیں یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ حلال رکھی ہیں تو آپ ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتے رہیں, یہ کہیں بھی ریکمنڈیشن نہیں ہے. بلکہ زندگی گزارنے کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے حلال نعمتوں کو منیمم لیول پر استعمال کرو, اور آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے میکسیمم کوشش اور ایفرٹ کرو. یہ ریکمنڈیشن ہے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دین کی طرف سے, اسلام کی طرف سے. لیکن جب ہم اچھا دیکھیں, اس کا میں آپ کو بتاؤں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ اور ہم جو ہیں اگر یہ کہیں جناب یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, ہمیں خدا نے کب منع کیا, اس سے کب منع کیا, اس سے کب منع کیا, ٹھیک ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بات پہ ہم غور کریں کہ ہم حقیقتاً, ہم میں دو صفات پیدا ہو جاتی ہیں, دو کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. ایک کوالٹی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم سوالی بن جاتے ہیں, اور دوسری کوالٹی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم شاکی ہو جاتے ہیں. شاکی یعنی شکایت کرنے والے, کہ ہم ہر وقت مانگتے رہتے ہیں. یعنی ہمارا اگر ہم کبھی بھی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم خدا کی طرف آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ اس لیے نہیں متوجہ ہوتے کہ ہمیں اللہ کی کوئی نعمت یاد آ گئی ہے اور ہم امام سجاد اور امام حسین علیہ السلام کے طریقے سے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہمیں خدا کی یاد نہیں آتی. بلکہ ہمیں خدا کی یاد کس لیے آتی ہے کہ ہاں ابھی جو ہے نا مجھے ایک گھر ملا ہے, اب مجھے ایک اور گھر ملنا چاہیے, ابھی جو ہے میری گاڑی وہ اس کوالٹی کی ہے اب مجھے اس کے اور بڑھنا چاہیے, ابھی میرے بینک بیلنس میں مثال کے طور پر $20,000 ہیں اس میں $10,000 کا اور اضافہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں زیادہ تر ہمیں خدا کی یاد سوال کے لیے آتی ہے, کہ ہم خدا سے مسلسل کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں ان نعمتوں کی جو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں, ان کا شکر ادا کرنے کا خیال ہمیں بہت کم آتا ہے کہ ہم کہیں پر بیٹھیں کسی وقت سکون سے اور یاد کرنا شروع کریں کہ اللہ کی کون کون سی نعمتیں اس وقت میرے پاس ہیں اور میں ان کا شکر ادا کرنا شروع کروں, نہیں. اور دوسری کیا بات ہوتی ہے کہ جہاں زندگی میں کوئی پرابلم آئی, کوئی مشکل آئی, تو ہم ان لاکھوں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں, ہم خالی اس ایک پرابلم کو فوکس کر کے خدا سے شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری لائف میں یہ پرابلم کیوں آ رہی ہے, مجھے یہ مشکلات کیوں ہو رہی ہیں, میرے لیے مسائل کیوں کھڑے ہو گئے ہیں. تو ہمارے اندر اگر ہم اس اپروچ آف لائف کو اختیار کر لیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں, یا سوالی بن جاتے ہیں کہ ہر وقت خدا سے مانگے جا رہے ہیں اور ہمارے مانگنے کی لسٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی, یا یہ کہ پھر سوال سے فارغ ہوتے ہیں تو شکایتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ, اس پرابلم کو حل کر دیں اس پرابلم کو حل کر دیں. تو جو اصل اللہ کی اور بندے کی ریلیشن شپ ہے, اور وہ ریلیشن شپ یہ ہے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے اندر خدائی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ ہم اس دنیا میں اور اس زندگی میں کیوں موجود ہیں. امام علیہ السلام کے جملے کے مطابق تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے اخلاق کو خدا کے اخلاق جیسا بناؤ کہ اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ میں کسی قسم کی پستی نہیں پائی جاتی, اللہ رب العالمین ہے. تو ہم رب العالمین تو نہیں ہو سکتے لیکن کچھ انسانوں کے لیے تو ربوبیت کا کام کر سکتے ہیں نا. اپنے اخلاق کو, یہ مقصد ہے خدا سے ریلیشن شپ حاصل کرنے کا. تو اسی لیے خدا فرما رہا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, کہ دیکھو خدا کے بارے میں جو بہت بڑا دھوکا ہے, یعنی یہ جو شیطان ملعون اور اس کا جو پورا لشکر اور ٹیم جو بیٹھے ہوئے ہیں اور تم ان سے غافل ہو جاتے ہو, وہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوتے. انہوں نے اپنے تیر تلوار ہتھیار سب تیز کر کے تمہیں ٹارگیٹ پہ لے کے بیٹھے ہوئے. ہم کیوں بچے رہتے ہیں؟ عصمت الہی کی وجہ سے بچے رہتے ہیں. یعنی یہ جو ایمان ہے یہ اللہ کی رحمت کا وہ قلعہ ہے, وہ فورٹریس ہے جو ہمیں گھیرے رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان کے لشکر کے چلائے ہوئے تیر ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے. اور ان کی مین ایفرٹ یہی ہوتی ہے کہ اس قلعے کے اندر انہیں کوئی سوراخ نظر آ جائے, کوئی اوپننگ نظر آ جائے, وہ گھس جائیں اسے. اور سب سے بڑی اوپننگ کیا ہے ایمان کے قلعے میں؟ سب سے بڑی اوپننگ کس وقت بنتی ہے؟ جب بندہ اپنے رب سے, اپنے خالق سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب ہمارے ذہنوں میں خدا کی طرف سے یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ میں تو اتنا مانگ رہا تھا اور مجھے نہیں دیا, دوسروں سب کو تو جو ہے وہ سکون سے رکھا ہوا ہے, میرے لیے بڑی پرابلمز جمع کر لیں, یہ جہاں سے بدگمانی, کیونکہ میں وہی آپ کو یاد دلا رہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ اصل میں شیطان خود جس مسئلے میں پھنسا تھا, جس چیز نے اس کو ابلیس سے شیطان بنایا, وہی پرابلمز وہ انسانوں میں بھی انڈیوس کرنا چاہتا ہے مسلسل, اور یہی اس کا انتقام ہے کہ جس چیز نے مجھے خراب کیا, جس چیز نے مجھے جنت سے نکلوا دیا, جس خرابی کی وجہ سے میں جہنمی ہو گیا, میں اولاد آدم میں سے ہر ایک کو اس میں مبتلا کر کے انہیں بھی جہنمی بناؤں. اس کا انتقام جو ہے نا اولاد آدم سے وہ اس بنا پر ہے, اس طریقے کا ہے. تو اس نے بھی خدا سے بدگمانی کی, بدگمانی تھی نا کہ یہ ابھی ابھی جیسے کہتے ہیں ابھی ابھی ایک مخلوق پیدا کی آدم کے نام پہ, میں تو 6,000 سال سے عبادت کر رہا تھا اور مجھے کہہ رہے ہیں اس کے آگے سجدہ کر لو. تو یہی ہے, یہ بدگمانی, تکبر, حسد, یہ ابلیسی امراض ہیں جو شیطنت کی پیدائش کا سبب بنے. اس کی یہ پوری ایفرٹ ہوتی ہے کہ تمام انسانوں کو بھی انہی میں مبتلا کرے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب خدا نے خاص طور سے فرمایا اور شیطان کا نام لے کے کہا کہ اس کے جتنے بھی لشکری ہیں وہ تمہیں اصحاب سعیر میں سے یا اصحاب جہنم میں سے بنانا چاہتے ہیں, تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, یہ معرفت حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم پر حملہ آور کیسے ہوتی ہیں. اور ظاہراً تو یہ بات اپنی جگہ بالکل طے شدہ ہے کہ ہم جیسا رویہ خدا کے ساتھ رکھتے ہیں, اگر ہم دنیا میں کسی کے ساتھ رکھیں تو وہ تو ہمیں پتہ نہیں کب کا لانتی قرار دے کے ہمیں اپنی کبھی شکل بھی نہ دیکھے ہماری. اور سورہ فاطر کے آخر میں ایک جملہ اس قسم کا ہے بھی, آخری آیت, کہ اگر خدا انسانوں کو ان کے اعمال پر یا ان کی کمائی پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے زمین پر ایک بھی شخص باقی نہ رہے. یعنی انسان جو ہیں وہ خدا کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ اگر ہم انشاءاللہ مومنین میں سے ہیں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ ہونا چاہیے. ابو ذر اور سلمان, اور جب بھی ہمیں اس بارے میں پریشانی محسوس ہو تو ہمیں صدر اسلام کے مسلمانوں کا خیال دماغ میں لانا چاہیے, یاسر اور سمیہ کو سوچنا چاہیے, ابو ذر کو سوچنا چاہیے, بلال اور جون, بلال اور خباب ابن ارت کا دھیان اپنے ذہن میں لانا چاہیے, اور اس سے آگے بڑھ کے شہدائے کربلا اور حرم رسول اللہ کا خیال دماغ میں لانا چاہیے کہ جنہوں نے اتنی تکالیف اور اتنی پریشانیاں اور اتنی اذیتیں برداشت کی لیکن زبان پر سوائے شکر کے اور دلوں میں سوائے محبت الہی کے اور کوئی جذبہ اور کیفیت ان کے پاس نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو حقیقتاً اگر ہم امتحان زندگانی کی بات کرتے ہیں تو یہی زندگی کا امتحان ہے. اور یہ اہل معرفت یہ جملہ کہتے بھی ہیں کہ محبت کا امتحان جدا کر کے اور محروم کر کے ہی لیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو کسی کے بارے میں جانچنا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو آپ اس کو نعمتیں دیتے رہیں, بھرتے رہیں, اس سے نہیں پتا چلے گا کہ محبت کرتا ہے کہ نہیں. جب آپ اس سے ملنے سے انکار کر دیں, جدا کر دیں, یا آپ اس پر ستم کریں, اور یہ آئیڈیا بھی شاعری میں موجود ہے, اردو فارسی سب شاعری میں موجود ہے, محبوب کے ستم کا تصور, تو اصل محبت کا امتحان اسی سے لیا جاتا ہے. تو کبھی کبھی خدا بھی ہم سے ہماری محبت کا امتحان اس انداز سے لیتا ہے, حضرت ایوب کی طرح, حضرت یوسف کی طرح قید خانے میں بند کر کے. لیکن ان ہستیوں پر سلام ہے کہ جو اگر حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال کی بیماری کے باوجود بھی خدا سے یہ نہیں کہتے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, خدا سے یہ نہیں فرماتے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اے میرے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے, مس یعنی چھو لیا ہے, اور یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کو ٹھیک کر دیں, بلکہ فرماتے ہیں وانت ارحم الراحمین, کہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یہ ہے بندگی. خدا نے ہمیں, یعنی خدا ہم سے مومنین سے اس معیار پر آنے کی توقع رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ حدیث میں ہمارے پاس کلام معصوم میں یہ جملہ ہے کہ اللہ اپنے بندہ مومن سے روز قیامت معذرت کرے گا, اللہ معذرت کرے گا کہ میں نے دنیا میں اگر تمہیں سختی میں رکھا تو یہ تمہاری اہانت یا تمہاری ذلت کے لیے نہیں تھا بلکہ تمہارے درجات میں بلندی کے لیے تھا. کہ اگر ہم, اور اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ڈرامے کے اندر بھی بہت اچھی اچھی آتی ہیں, کہ ملا صدرہ شیرازی کی لائف پر جو فلم بنی ہے, ایرانی جو ڈرامہ ہے, 35 एपिसोड्स पे, उसमें बास जुमले बड़े कमाल के हैं, बहुत कमाल के हैं दासी। तो उसमें तकरीबन आई थिंक 31 या 32 उसमें है, बहरहाल मुझे वो तो नहीं सुनाने की जरूरत, लेकिन एक जुमला है कि जिसमें वो ही कह रहे होते हैं कि इंसान का जो कमाल है ना वो पुरलज्जत दस्तरखानों, यानी इंसान की जो सैर मलकूत है, हाँ इंसान की मलकूत की जानिब सैर करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो उस वक्त जनरेट हो, उस वक्त जनरेट नहीं होती जब आप पुरलज्जत दस्तरखानों या बड़े बेहतरीन बागात और नहरों के किनारे बैठे हुए होते हैं, बल्कि मलकूत की सैर में से नसीब उसी को मिलता है जो सख्तरीन मसाइब में अपने और खुदा के ताल्लुक को कायम रखे। इन्हें जिंदगी के जो सख्तरीन मसाइब आते हैं एक्चुअली वो डोरवे होते हैं टू गो इनटू मलकूत, एंटर इनटू द रियल्म ऑफ मलकूत। अगर इंसान उस वक्त अपने बैलेंस को लूज ना करे, अगर ये शिकायत वाले मोड में ना आ जाए, अगर मायूसी के डोमेन में दाखिल ना हो जाए, तो ये दरवाजे हैं हकीकतन सैर दर मलकूत के, और उस वक्त अपने रिश्ते को खुदा से बाकी रखे। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम बातें जो थी ये बड़ी अहम थी इस हवाले से, इस आयत के हवाले से कि वादा इलाही को फरामोश नहीं करना है, और वादा इलाही को भुलाने वाली जो दो चीज़ें हैं यानी हयात दुनिया, उसकी तारीफ हमने बयान कर दी आपके सामने वो क्या है, और गरूर बहुत बड़ा धोखा यानी शैतान और उसका लश्कर। एक आयत को और उसके आगे चलते हुए, इसमें एक जुमला जो बड़ा हमारे लिए यानी समझे पिंचिंग जुमला है अगर हम उसको समझ सकें, आयत नंबर 8, अफमन ज़ुय्यना लहू सूओ अमलिही फराहु हसना। अफमन, क्या पस वो शख्स ज़ुय्यना लहू सूओ अमलिही, ये भी शैतान के धोखे से ही रिलेटेड है। ज़ुय्यना, जीनत दे दी गई, adorned, it is adorned for him, उसके लिए सजा दिया गया, जीनत दे दी गई, क्या सजा दिया गया, सू ओ अमल ही, उसका बुरा अमल। यानी एक इंसान वो है कि जिसके लिए जीनत दे दी जाती है उसके बुरे अमल की, फराहु हसना, और वो उसको उसने अमल देखना शुरू हो जाता है। यानी क्या तुमने नजर की देखा उस शख्स को कि जिसके लिए जीनत दे दिया गया उसका बुरा अमल, और बस वो उसको अमल हसन के तौर पर देखना शुरू हो जाता है। अब ये कौन जीनत देता है बुरे अमल को अच्छा बना के और हसना बना के, ये वही शयातीन है। और ये इंसान की किस टेंडेंसी को वो करते हैं, ये इंसान की किस टेंडेंसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, वही वाली जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि जब हम हर वक्त खुदा की बारगाह में या हम हर वक्त खुदा के सामने, इन्हें खुदा से जो हमारी रिलेशनशिप है वो फकत और फकत मांगने वाली है, यानी ना हमारी तवज्जो अल्लाह की मारिफत पर है, ना हमारी तवज्जो जो है जैसा मैंने अर्ज किया कि अखलाक इलाही को बनाने पर है, इख्तियार करने पर है। इसी तरीके से जैसे रसूल खुदा ने फरमाया कि जो 99 नाम हैं खुदा के, यानी आम तौर से जिनको हम समझते हैं बच्चों से कहते हैं कि अल्लाह के कितने अस्मा हैं, तो कहते हैं 99, लेकिन अल्लाह के कोई 99 अस्मा थोड़ी हैं, अस्माए इलाहिया हकीकतन तजल्लियात खुदावंद हैं, वो लामहदूद हैं। तो 99 अस्मा जो हैं वो रसूल खुदा ने फरमाया वो क्या हैं कि ये अल्लाह ने तुम्हें दिए, इन्हें अपनाओ, अपने अखलाक को इन जैसा करो, यानी तुम भी राजिक बनो, तुम भी करीम बनो, तुम भी रहमान और रहीम बनो। तो ये तवज्जो नहीं है, ये तवज्जो हमारे पास नहीं है, बल्कि हम हर वक्त क्या करते रहते हैं, खुदा किस लिए कि खुदा मुझे जो है ना नेमतों पर नेमतें देता चला जाए, खुदा किस लिए, इसलिए कि मेरी जिंदगी में वो जो सूरह क़यामा के इब्तदाई जुमला है कि लयफ जुरा अमामहू, कि मैं सरपट दौड़ता चला जाऊं अपनी ख्वाहिशात की एलीज में और रस्तों में, और خدا میرے لیے سارے رستے کھلے رکھے، خدا اس لیے میرے پاس. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے برے عمل پر ان کا نفس ان کو تنبیہ نہیں کرتا، کیونکہ جو انسان خدا کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے نفس میں لوامہ والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ملامت والی حالت پیدا ہو جاتی ہے اس نفس میں. یعنی جب بھی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا ایون غلط بات سوچتا بھی ہے تو اس کا نفس خود اسے ملامت کرتا ہے، اس کو ایڈمونش کرتا ہے، اس کو وارن کرتا ہے کہ یہ تم نے غلط طرف رخ کر لیا اپنا، یہ غلط معاملہ ہے، یہ غلط ڈائریکشن میں تم جا رہے ہو. یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بلکہ شیاطین کے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس سب کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان اور اس کا لشکر تیار بیٹھا ہے، ہمارے گھر کی دیواروں سے لگ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں کوئی اوپننگ ملی اور انہوں نے اندر گھس جانا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے کام کتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ جیسے ایک اور روایت میں کہ یہ جو خناس ہے، من شر الوسواس الخناس، تو حدیث میں کہ یہ خناس جو ہے نا یہ شیطان کا اسپیشل ایجنٹ ہے. اور یہ اسپیشل ایجنٹ کیا کرتا ہے کہ انسانوں کو خدا سے طلب استغفار بھلاتا رہتا ہے. یعنی کہ جہاں مجھے خیال آیا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا تھا تو اگر میں مومن ہوں تو میرے دل میں کیا خیال آئے گا کہ میں خدا سے معافی مانگوں، استغفار کروں، توبہ کروں. فوراً ایک دماغ میں ایک وسوسہ کریٹ ہو جائے گا، اچھا کل کر لیں گے، اگلی نماز کے وقت کر لیں گے، اچھے طریقے سے وضو کر کے کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام معاملہ جو ہے نا اس اسپیشل ایجنٹ آف شیطان کا جو انسانوں کو استغفار بھلاتا رہتا ہے، فراموش کراتا رہتا ہے، وہ ہے خناس. یہ ایک کام ہے شیاطین کے ایجنٹ کا. دوسرا کام کیا ہے کہ برے عمل کو اچھا بنا کے دکھائے. اور اس بات کی ایکسپیرینس جو ہے نا یہ ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کو دھوکہ دے کے اپنا کام نکال لیا، کوئی قانون توڑ کے اپنا مطلب حل کر لیا، اس کے بعد فخر سے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں شخص کو یوں چکمہ دے دیا، میں نے جہاں پر میرا بینیفٹ 20 کا بنتا تھا میں نے 200 نکلوا لیے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کیٹیگری میں شامل ہے کہ سوء عمل کو وہ کیا دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، حسن عمل. سوء عمل حسن عمل. اور یہ زینت کون دیتا ہے؟ یہ زینت دینے والے وہ بیٹھے ہوئے جن کا کام یہ ہے کہ ہمیں پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو بس بے شک اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ضلالت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے. تو اب آپ کو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یعنی کہ یہ شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو اللہ کی رحمت کے دھارے اسٹریمز اگر رک جائیں تو پھر انسان کے لیے ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا ہے. یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ. اگر آپ کسی بچے کو چھوڑ دیں گے جاؤ تو اس کو نعوذ باللہ اس کے تباہی کے لیے اس کے زیادہ اور کچھ چاہیے بھی نہیں ہے. اگر کسی نادان یا بے وقوف کو آپ چھوڑ دیں اس کے حال پہ کہ جاؤ تو بس سمجھ لیں گے کام ختم ہے اس کا. تو نعوذ باللہ جو انسانوں کی، یعنی خدا کی طرف سے گمراہی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کسی کو باقاعدہ گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، جیسے شیطان گمراہ کرتا ہے. خدا کے لیے جب یہ بات آتی ہے یضل من یشاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اتنی ضد دکھائی میرے پیغام ہدایت کے مقابلے میں، میں نے تم کو اتنا زیادہ دوستی اور محبت کی آفرز کی اور تم نے سب کو ٹھوکر مار دی، تو اب ٹھیک ہے جاؤ جو دل چاہتا ہے کرو. اب کیا کر سکتے ہیں ایسے انسان کو، ایسے عبد کو؟ جیسے میں نے کہا کہ خدا جتنا صبر کرتا ہے اپنے بندے کی نالائقیوں پر اور ناہنجاریت پر تو کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس حد تک صبر کرنا. یعنی ہم اپنی اولاد کے لیے اتنا صبر نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اڑا رہے تو پھر خدا اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن اب ایک جملہ آپ آگے پڑھیے ذرا, ٹھیک ہے, کہ خدا کی, اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہا ہے کہ خدا کسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے, کہ جو اس حد تک گر چکا ہے کہ اپنے برے عمل کو اچھا سمجھ کے اس پہ فخر کر رہا ہے. یہ وہ ہے کہ جسے اللہ پھر اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے, اور اسے یعنی یوں کہہ لیں کہ خدا کی جانب سے پھر اس کے لیے گمراہی لکھ دی جاتی ہے. لیکن اب اگلا جملہ بہت ہی عجیب ہے, اور اس پر یعنی واقعاً انسان کے لیے حق ہے کہ وہ بہت گریا کرے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, کیا تم اپنے نفس کو یا اپنی جان کو دے دو گے ان پر حسرت کرتے کرتے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول خدا کو کہا جا رہا ہے. یعنی یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں, یہ جو آپ کے ارد گرد مثال کے طور پر یہ جو ابو جہل اور ابو سفیان اور ان جیسے لوگ اور ان کے چیلے اور جو دین کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں تم سب جاؤ جہنم میں, تم نے میری مخالفت کی تھی, تم نے مجھ سے دشمنی کی تھی. رسول کے نفس کی کیا حالت ہے؟ اس قدر رنجیدہ ہے انسانوں کی گمراہی پر کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جان دے دو گے ان کے پیچھے حسرت کرتے کرتے, کہ اپنے آپ کو, اپنے نفس کو ایسا نہ کرو کہ ان کے پیچھے ہی ختم ہو جائے حسرت میں. تو یہ ایک بڑا, اور ظاہر ہے کہ اگر رسول کی یہ کیفیت ہے تو جو آپ کے جانشین ہیں یعنی امام علیہ السلام, تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوگی. اور یہ جو کیفیت ہے رسول خدا کی, یہ مومنین کے حوالے سے زیادہ, یعنی کہ جو جنرل انسان ہے, کیونکہ دیکھیں بات یہ انسانوں سے شروع ہو رہی ہے کہ انسانوں کی حالت کیوں ہے, انسان کیوں نہیں سمجھتے. خدا نے اتنی نشانیاں اپنی واضح طور سے پیش کر دی, آیات موجود ہیں, امثال موجود ہیں, مثالیں ہیں, نشانیاں سب کچھ ہیں, کیوں نہیں سمجھتے انسان اس بات. یعنی حقیقتاً اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہمیں حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے پیغمبر نہیں چاہیے, حقیقتاً نہیں چاہیے, کیونکہ اتنے زیادہ خدا نے زندگی کے نظام میں اپنے میسیجز بلٹ ان کر دیے ہیں, ایمبیڈڈ کر دیے ہیں, کہ حق اور باطل تو زندگی کو دیکھ کے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. زندگی کی سائیکل کو دیکھ کر, زندگی کی کنسٹرکشن کو دیکھ کر, اس کے جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ سمجھا دیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور پھر اس پر فطرت, کہ جو ہمیشہ انسان کو صحیح چیز کی طرف راغب کرتی ہے اور بری چیز سے روک رہی ہوتی ہے. تو پیغمبر تو خدا کا اضافی احسان ہے انسانوں پر, اور پیغمبر کی آمد کا مطلب حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ صحیح غلط بتائیں, بلکہ پیغمبر کی آمد کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو کمال تک لے جائیں. صحیح غلط تو زندگی بتا دیتی ہے, صحیح غلط تو فطرت بتا دیتی ہے. نبی اور امام کی جو آمد ہے وہ خدا کا ایک بزرگ ترین انعام ہے. کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر فضائے ملکوت اینڈ بیونڈ, کیونکہ رسول خدا خالی ملکوت تک تھوڑی کہتے, رسول خدا نے تو تمام عوالم کو کراس کیا تھا معراج میں, اور رسول خدا تو عرش پہ تشریف لے گئے تھے. تو جو رسول اعظم کا پیغام ہے جس کے لیے ان کی ذات گرامی ہمارے بارے میں حسرت میں مبتلا ہوتی ہے کہ میں یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا, میں تمہیں اس سفر کی دعوت دے رہا ہوں اور تم اس زمین سے اٹھنے کو تیار نہیں ہو, تم اس مٹی سے عرض سے ایسے چمٹے ہوئے ہو کہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. میں تمہیں صرف ملکوت تک لے جانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. اگر تم جنہیں جیسے مثال کے طور پر کہ اگر رسول خدا کے اپنے اہل بیت نے آپ کی پیشکش کو قبول کیا, تو امام علی علیہ السلام, جناب سیدہ, امام حسن, امام حسین, انہوں نے ان اسفار کو طے کیا یا نہیں کیا, ان مقامات کو, یہ پیغام ہے. تو رسول کی حسرت یہ ہے کہ میں ان کو اس سفر کی دعوت دے رہا ہوں, میں ان کو اس سیر پہ لے جانا چاہتا ہوں, اور یہ ان کا یہ حال ہے کہ یہ اس مٹی سے اٹھنے والی چیزوں کے علاوہ اور ان گھٹیا لذتوں کے علاوہ, انہیں گھٹیا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ اس دنیا کی ہر لذت کا انجام نجاست پر ہوتا ہے, اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے گھٹیا. یعنی جو کچھ بھی ہم اور آپ کھاتے اور پیتے ہیں یا وہ کسی نجاست میں کنورٹ ہو جاتی ہیں یا خون بن جاتی ہیں, وہ خود ایک نجس چیز ہے. تو اس کے پیچھے اتنی اپنی جان ہلکان کر رہے ہیں اور وہ جو ابدی اور دائمی اور نورانی لذتیں اور مقامات ہیں جہاں پر میں انہیں لے جانے کی دعوت دے رہا ہوں, سننے کو تیار نہیں ہے. تو خدا بھی کیا فرما رہا ہے کہ تم اپنی جان نہیں دے دینا ان کے پیچھے حسرت کرتے کرتے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ, اور اسی طریقے سے یہ تمام جو بزرگ انبیاء ہیں سب کی یہی سیرت ہے. رسول پاک کی یقیناً معیار, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی ہے کہ ان کے بارے میں بھی یہی جملہ قرآن میں ہے کہ جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے قوم لوط پر عذاب کی وہ لے کر خبر لے کر, تو حضرت ابراہیم نے باقاعدہ ان سے جدال کیا, انہیں آرگیو کیا ہے ابھی مت لائیں عذاب, خدا سے کہیں ابھی مت عذاب بھیجے قوم لوط پر. اور ابراہیم علیہ السلام اس بارے میں آرگیو کر رہے ہیں کہ ابھی عذاب مؤخر کر دیں, شاید صحیح ہو جائے, شاید بہتر ہو جائے. تو انبیاء علیہ السلام کے ظرف میں اور ان کی جو محبت ہے انسانیت کے ساتھ وہ اس لیول کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آیت تھی. اس کے بعد جو اصل جس آیت پر ہمیں بات کرنا ہے اور جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے وہ آیت نمبر 9 اور 10 ہے. آیت نمبر 10 ہے. من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا. من کان, آج ہم اسی فقرے تک رہیں گے. من کان یرید العزۃ, من کان کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو, یا کہہ لیں کچھ وشز یا کچھ خواہشات انسان کی ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہیں. اس بات پہ غور کیا, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہم, کہ مجھے اگر کبھی دل چاہتا ہے کہ میں شربت پیوں بہت مزیدار, یا میں کہ بہت اچھی مٹھائی کھاؤں, یہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جو ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے. یہ وہ خواہش ہے یا میرا وہ ارادہ ہے جو ٹیمپوریرلی اٹھتا ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کی یہ خواہش کہ جناب مجھے اپنی جاب میں پروموشن ملے, یا میں ایک مینیجر کے لیول تک آؤں, یا میں مثال کے طور پر اپنا ایک اچھا گھر بناؤں, یہ وہ خواہش آپ کی ہے کہ جو مسلسل آپ کے ساتھ رہتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, ٹیمپورل نہیں ہے, یہ آنی جانے والی چیز نہیں ہے. اور مسلسل ساتھ رہنے کی بنا پر آپ کا کیریکٹر ایسے ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت وہی کام کرتے رہتے ہیں جو آپ کی اس وش سے الائنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں, آپ کا ارادہ, آپ کی نیت, آپ کی خواہش, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی کچھ خواہشات, کچھ ارادے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ذات کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہی حقیقتاً آپ کے کیریکٹر کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو آپ کو چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اگر ایک انسان کو چاہیے, اب یعنی میں اگر آپ کو کبھی مجھے موقع ملا تو میں عرفا کے کچھ حالات و واقعات سناؤں آپ کو, تو آپ اس بات پہ حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں نے 20-20, 25-25 سال ایک دھن میں لگائے. کہ ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا, ان کا نام اہل علم کو تو پتا ہے لیکن عام طور سے لوگوں کو نہیں پتا, کہ یہ آج سے تقریباً 650-650 سال پہلے تھے, سید حیدر آمولی. اور ان کی جو کتاب ہے ایک, وہ بھی بڑی بہت ہی زیادہ, اس کو بھی اہل علم بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے جب اس بات کو سمجھا کہ میرے آباؤ اجداد, یعنی آئمہ طاہرین, سید ہے نا تو اس لحاظ سے بات کر رہے ہیں, کہ میرے آبا و اجداد کا دین حق ہے، تو میں نے اپنی زندگی کے 25 سال کمپلیٹ، اور یہ کون سے 25 سال تھے میں آپ کو بتاؤں، کون سے 25 سال تھے، 12-15 سال کی عمر سے لے کے 35 ایئرس کی ایج تک، یہ وہ 25 سال تھے۔ یہ وہ آخر میں نہیں کہ پہلے دنیا بنا لو، پہلے چیزیں جمع کر لو، پھر یہ کر لو، وہ کر لو، پھر آخر میں بیٹھیں گے دیکھنے۔ بلوغت سے، کیونکہ جتنے بھی اہل معرفت ہیں وہ اپنی بلوغت کے ٹائم کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا خدا سے معاملہ طے کرنے کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی ٹائم سے تمام چیزیں، تو انہوں نے 20-25 سال پورے فوکس سے، اور انہوں نے لکھا اور کہا، لکھا ہے کہ یہاں تک کہ جو کچھ بھی ان کی تعلیمات میں تھا اس کی حقیقت مجھ کو نظر آنے لگی، یعنی خدا نے مجھے ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی حقیقت دکھا دی عالم میں اور کائنات میں اور زندگی میں۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کا جو ارادہ، جو دائمی ارادہ ہوتا ہے، جو حقیقی ارادہ ہوتا ہے، جو آپ کی جان کے ساتھ ہوتا ہے اٹیچڈ، وہی آپ کے کریکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے، وہی آپ کی لائف کی راہوں کو کھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر حقیقتاً ہماری لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے دنیا کی کچھ نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ شروع سے ہی میرا ارادہ اور میری نیت یہی تھی، میں یہی بننا چاہتا تھا، میں یہی حاصل کرنا چاہتا تھا، کہ اسی لحاظ سے ہی خدا نے مجھے زندگی بنا کے دی، ٹھیک ہے۔ تو من کانا یوریدو کا جو ورڈ ہے نا، یہ بہت اہم ہے، کانا یوریدو، کانا یوریدو کا مطلب کیا ہے، کہ وہ ارادہ جو تمہاری جان کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، جو تمہارے جان میں ہوتا ہے تمہارا ارادہ۔ تو ارادہ کس چیز کا؟ العزت، عزت کا ارادہ، اور یہ ارادہ ایسا ہے کہ جو شاید کسی بھی، کوئی انسان بھی اس ارادے سے خالی نہیں ہے۔ عزت کا مطلب کیا ہے؟ عزت کے لغوی معنی ہم نے آپ کو بتائے تھے، کہ عزت کا لٹرل میننگ ہے کہ ایک ایسی چیز جس میں پینیٹریٹ نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ عزت کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ نفوذ ناپذیر ہے، یعنی نفوذ ناپذیر کا مطلب کیا ہے، کہ جو نفوذ یعنی پینیٹریشن کو قبول نہیں کرتی۔ اسی لیے انسان کی ناموس کو عزت کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنی ناموس پر کسی بھی دوسرے کے ہاتھ ڈالنے کو یا کسی بھی غیر کے گھسنے کو اس جگہ پر قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی عزت کا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر میں باعزت ہونا چاہتا ہوں، یعنی میری ایک ایسی لائف ہو، پریسٹیجیس لائف ہو، کہ جس پر کسی دوسرے کا ہاتھ نہ پڑے، جو ایکسکلوسیولی میری ہو، ٹھیک ہے، یہ خواہش ہر انسان کی ہے۔ تو اس لیے خدا نے جو یہاں پر فرمایا من کان یرید العزت، تو اس میں تقریباً تمام انسان ہی شامل ہیں، شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو، یعنی کہ اگر ہم کسی سڑک پر سونے والے شخص سے بھی جا کے پوچھیں کہ تم کو عزت اور رسپیکٹ پسند ہے یا نہیں ہے، تو وہ بھی یقیناً کہے گا کہ ہاں میں بالکل فوراً یہ کام چاہتا ہوں کہ مجھے عزت نصیب ہو جائے۔ عزت کا میں نے آپ کو روٹ میننگ بتا دیا، لیکن جو عزت ہمارے ہیں، جیسے ہم پریسٹیج کہتے ہیں، پرائیڈ کہتے ہیں، آنر کہتے ہیں، تو وہ پریسٹیج، پرائیڈ اور آنر کا مطلب یہی ہے نا، کہ یعنی میری لائف میں میرا وہ مقام ہو کہ جس پر کسی دوسرے کا ہاتھ نہ جائے۔ اگر مثال کے طور پر ہمارا، اگر ہم نعوذ باللہ ایک مثال کے طور پر بات کر رہے ہیں، خدا اپنی پناہ میں رکھے، کہ میں ایک گھر بناؤں اور وہاں جس کا دل چاہے آتا جاتا رہے، تو آپ کو اچھا لگے گا وہ گھر؟ آپ کو، یعنی گھر ہوتا ہی کس لیے، کہ یہ ایک ایسا مقام ہے وہاں پر آپ کی، جسے آپ پرائیویسی اور وہ سب چیزیں کہتے ہیں، کہ جہاں پر ہر ایک نہیں گھس سکتا، وہ حرم ہے آپ کا، حرم میں اپنے ہی الاؤڈ ہوتے ہیں، باقی نہیں الاؤڈ ہوتے، غیر نہیں الاؤڈ ہوتے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اٹیچڈ ہیں عزت سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کیفیت اور حالت ہے زندگی کی، ہر انسان چاہتا ہے، اور کیا ٹیمپوریلی چاہتا ہے، کہ کبھی ملے کبھی نہ ملے، بلکہ یہ جو خواہش عزت ہے، ارادہ عزت ہے، یہ انسان کی جان کے ساتھ گندا ہوا ہے، انسان کی جان کے ساتھ ملا ہوا ہے انسان کے خمیر میں. تو خدا فرماتا ہے کہ من کان یرید العزت، تم میں سے جو بھی اپنی زندگی میں عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کس بات کو سمجھ لے، فللہ العزت جمیعا، بس اللہ ہی کے لیے ہے کل کی کل عزت. فللہ، بس اللہ کے لیے ہے، العزت عزت جمیعا، سب کی سب. یعنی سب کی سب کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی بائیفرکیٹ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں چاہے دنیا کی عزت چاہتے ہو وہ بھی خدا ہی کی ہے، چاہے آخرت کی عزت چاہتے ہو وہ بھی مال خدا ہی ہے. یعنی اس کا اس سے ایک اور انفیرنس ہمارے پاس حاصل ہوا، وہ یہ کہ عزت انسان کی نہیں ہوتی ہے بلکہ عزت در حقیقت انسان کو خدا کا عطیہ اور تحفہ ہوتی ہے، یعنی عطا الہی، کیونکہ مالک اللہ ہے کل کی کل عزت کا. تو اگر کوئی انسان آپ کو صاحب عزت نظر آتا ہے تو یہ تحفہ ہے اس کا، اس کے لیے خدا کی طرف سے. یہ ہے کلیدی اصول. یعنی بعض صورتیں ایسی ہیں اور اسپیشلی جو مکی صورتیں، ان میں آپ کو دنیا اور آخرت کے معارف کے گہرے ترین مطالب اور اصول ملیں گے، فاؤنڈیشنل پرنسپلز ملیں گے. تو یہاں پر کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، خواہش مند عزت ہے، رسپیکٹ چاہیے. لیکن رسپیکٹ کسی سے مانگ کے نہیں آتی، رسپیکٹ بھیک میں نہیں آتی، رسپیکٹ خیرات میں نہیں آتی ہے. رسپیکٹ تمام کی تمام عزت کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. ٹھیک ہے؟ اور خدا عزیز ہے. یعنی خدا عزیز کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے اس میں کوئی گھس بھی نہیں سکتا، یعنی اس میں کوئی پینیٹریٹ بھی نہیں کر سکتا، اس خدا کے ارادے کو بدل بھی نہیں سکتا. تو اگر تم عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کس کے پاس جانا چاہیے؟ جو مالک عزت ہے. امام حسن علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ جو ہیبت کو، ہیبت یعنی روب کو اور عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے بغیر قوم قبیلے کے، یعنی کیونکہ اس زمانے میں عزت کیسے آتی تھی، جو وہ وقت تھا، اس وقت عزت حاصل کرنے کا کیا معیار ہوتا تھا، جو ابھی بھی ہمارے یہاں گاؤں وغیرہ میں جو یہ پوری وڈیرا شاہی بنتی ہے اور زمینداری اور ٹھاکر اور یہ سارے نظام بنتے ہیں. کیوں بنتے ہیں؟ حصول عزت کے لیے بنتے ہیں نا، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گرد بہت سارے افراد کو جمع کریں، اپنا قوم قبیلہ بڑھائیں، اس کے اور اس بنا پر لوگوں میں زیادہ، معاشرے میں زیادہ باعزت ہو جائیں. تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ان تمام لوازمات کے بغیر عزت دار بننا چاہے، فلیخرج من معصیت اللہ الی طاعت اللہ عز وجل، تو پس اس کو چاہیے کہ اللہ کی معصیت کے دائرے سے نکل کر اللہ ذو الجلال والاکرام کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جائے. تو جو اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، جو اپنی زندگی سے معصیت اور گناہوں کو نکال دیتا ہے، اسے خدا کی طرف سے گفٹ میں کیا ملے گا؟ عزت ملے گی، عزت نصیب ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور عزت نصیب ہونے کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ جس انسان کو عزت نصیب ہوتی ہے اس کو دو فائدے ہوتے ہیں، یعنی عزت کے ساتھ دو بینیفٹس ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو سرمایہ بھی ملتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سرمایے پر غیر کا ہاتھ بھی نہیں جاتا، وہ سرمایہ جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. وہ سرمایہ جو، اگر ایسا کوئی سرمایہ کسی کو کوئی دینا چاہے تو کیا دے گا، کہ جو آپ کا ہو، جو آپ کو مسرور کرے، آپ کو خوش اور شادمان کرے، اور جس پر جو عزیز بھی ہو، یعنی جس پر کسی غیر کا ہاتھ بھی نہ پڑ سکے. تو وہ سرمایہ اگر کوئی کسی کو دینا چاہے گا تو کیا دے گا؟ وہ سرمایہ ہے علم و حکمت, وہ سرمایہ ہے معرفت. کیونکہ جو بھی آپ کی معرفت ہے, جو آپ کا علم ہے, جو آپ کی حکمت ہے, یہ پیورلی آپ کا سرمایہ ہے, یہ آپ کا ہے, یہ آپ کی دولت ہے. یہ وہ والی دولت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی چوری کر کے لے جائے گا, کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھس جائے گا, یا آج کل کے دور میں کہ کوئی میرا اکاؤنٹ ہیک کر لے گا. یہ وہ سب اس قسم کے کوئی مسائل نہیں ہیں اس دولت کے ساتھ. ہاں اگر ہم خود موقع دیں گے تو وہ شیاطین جو بیٹھے ہوئے وہ اس میں بھی اپنے ہیکنگ کے سارے الگوریتمز لگائیں گے, لیکن وہ ہمارے موقع دینے کی بات ہے. لیکن اگر خدا کسی کو عزت دینا چاہے گا تو کیا بنائے گا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. اگر خدا کسی کو باعزت کرنا چاہے گا تو کیا بنائے گا؟ انا مدینۃ الحکمہ وحی الجنہ وانت یا علی بابہا. تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ من کان یرید العزت, جو عزت کا خواہش مند ہے, اور یہ خواہش ہر ایک کی جان کے ساتھ ہے. تو اس بات کو سمجھ لو کہ عزت کل کی کل خدا کی ہے, اس کے سوا کہیں جا کے عزت ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنا, مال میں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنا, قوم قبیلہ جمع کر کے عزت بنانے کی کوشش نہیں کرنا. ان سب کو آخر میں ذلت اور رسوائی نصیب ہوتی ہے. یعنی آج بھی میں ایک بات سوچ رہا تھا, میری گفتگو بس اب ختم تقریباً, کہ میں آج بھی ایک بات سوچ رہا تھا کہ وہ انسان جس نے اپنی پوری زندگی اس فکر میں گزاری کہ ساز و سامان اور پتہ نہیں کیا کیا جمع کرے, جب اس کو اس سے جدا ہونا پڑتا ہوگا تو لگتا کیسا ہوگا کہ وہ جو زمیندار جس نے اپنے سامنے اتنے نوکروں سے اپنے بوٹ پالش کرائے, جس کے اٹھتا تھا تو اس کی چھڑی اٹھانے کے لیے لے کر لوگ کھڑے ہوتے تھے, جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ بھی نہیں دھوتے تھے, اس کے لیے بھی کوئی پانی ڈالنے والا ہو, کوئی تولیہ سے ہاتھ پوچھنے والا ہو, ان سے جب یہ ساری نعمتیں ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوں گی تو لگتا کیسا ہوگا ان کو؟ ٹھیک ہے, تو یہ آیت جو ہے نا, اس پر انشاءاللہ میں اور تفصیل سے بات کروں گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, یہ اصولی آیت ہے, موسٹ فنڈامنٹل ورس ہے. لیکن ابھی جیسے مجھے خیال آتا ہے کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم مناجات شعبان پہ بات کریں گے, تو میں تھوڑا سا, میرا ارادہ ہو رہا تھا کہ میں ختم کر دوں, لیکن میں ذرا 10 منٹ اور ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کہ میں ذرا سپلیمنٹ کر دوں اس بات کو کہ عزت کل کی کل خدا کے ہاتھ میں کیسے ہے, کس بنا پر ہے. اس کو ایک جگہ پر ایک اور آیت سے میں اس کو سپلیمنٹ کر دوں انشاءاللہ. یہ آیت ہے سورہ سبا. سورہ سبا سورہ فاطر سے ایک پہلے ہی ہے, 34 ہے. سورہ فاطر کا نمبر 35 ہے, سورہ سبا 34 ہے, اور اس کی آیت نمبر 22 اینڈ 23. جو اللہ اور کائنات کی ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کون باعزت ہے, کون باعزت نہیں ہے, کس کے پاس کتنی طاقت ہے, کون قوی ہے, کون ضعیف ہے, یہ سب کا سب ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اس بات پہ غور فرمائیے گا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان یا اس ہستی کی کائنات کے ساتھ ریلیشن شپ پر. یعنی کیا مطلب؟ کہ میں اسی وقت ہی طاقتور ہوں گا. کب طاقتور کہلاؤں گا؟ جب زندگی میں موجود وسائل پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہوں گا. کوئی خود سے بیٹھے بیٹھے تو کوئی طاقتور ہوتا نہیں ہے. یعنی ایک انسان اگر اپنی ذات میں, تو وہ تو اتنی سی مخلوق ہے نا, اس میں کیا طاقت ہے؟ طاقت کا اظہار لوگ کب کرتے ہیں کہ اتنے سارے اپنے لیے جو ہے نا پورا لشکر جمع کر لیا. اب وہ لشکر خود انسان تھوڑی ہے, ان سب کو تو آپ نے بجبر یا بلالچ اپنی خدمت پر آمادہ کیا ہوا ہے, یا جبر کے زور پر وہ خدمت پر آمادہ ہے یا لالچ کے لیے آمادہ ہے. اسی طریقے سے جتنا بھی مال جمع کیا ہے وہ بھی خود انسان نہیں ہے, وہ بھی خود انسان نہیں ہے, وہ باہر کی چیز ہے, ایکسٹرنل ساری کموڈیٹیز ہیں, لیکن اس پر ہم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بنا پر کہہ رہے ہیں جی میں بڑا طاقتور ہوں. اور بہت عزت مند ہوں. تو اس بات کو سمجھایا گیا ہے اس سورہ سبا کی آیت میں کہ کائنات اور خدا کا کیا رشتہ ہے اور کائنات حقیقتاً کس کی ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, کہہ دو ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں, زعمتم من دون اللہ اور اس بات کا زوم رکھتے ہیں, یعنی کہ جس پر تمہیں زوم ہے, ان لوگوں کو کے بارے میں جن پر تمہیں زوم ہے. زوم کا مطلب سمجھتے ہیں, یعنی کہ ایک کلیم ٹائپ آف تھنگ, کہ جن پر آپ ایک کلیم رکھتے ہیں خدا سے ہٹ کر, من دون اللہ خدا کے علاوہ, یعنی جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاطر کی آیت سے اس کو ملاؤں کہ وہ لوگ یا وہ ہستیاں یا وہ اینٹیٹیز کہ جن کے بارے میں تمہارا زوم ہے کہ یہ مجھے عزت دلا دیں گے. مال کے ڈھیر کیوں جمع کر کے رکھے ہوئے, اس کی بنا پر عزت دار ہو جاؤں گا. اتنا بڑا قبیلے کا جتھا بنا کے اس کے ہیڈ کیوں بن کے بیٹھے ہوئے کہ اس کی وجہ سے میں دوسروں کے مقابلے میں باعزت ہو جاؤں گا. تو یہ جن جن پر بھی تمہیں زوم ہے نا, ان سے کہہ دو, ان لوگوں سے, ایسا کرنے والوں سے کہہ دو, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, کہ لا یملکون, یملکون یعنی مالکیت, اونرشپ, اتھارٹی, کہ وہ لوگ مثقال کہتے ہیں وزن کو, مثقال ذرۃ, ذرے کے یا پارٹیکل, پارٹیکل کا کیا وزن ہوتا ہے, میں خیال ہے 1 millionth of a gram, مثقال ذرۃ, ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی مالک نہیں ہے. ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی مالک نہیں ہے, یعنی یہ جو دولت ہے, یہ جو قوت ہے, یہ جو بیٹے ہیں, غلام ہیں, نوکر ہیں, اس میں ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی مالکیت نہیں ہے. اور یہ سب خدا نے بار بار کر کے دکھایا ہے, بار بار کر کے دکھایا ہے, نمرود کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, شداد کے ساتھ, قارون کے ساتھ, سب کے ساتھ کر کر کے دکھایا ہے. کہ یہ دیکھو, اس غلط فہمی کا جو ہے نا یہ نتیجہ نکلتا ہے. ہم نے بھی اپنے دور میں دیکھے, میرا خیال ہے کہ ہم نے جو اگر کچھ زندگی گزاری ہے, ہم نے بھی اپنے دور میں دیکھے ہیں, جیسے صدام جیسے اور اس قسم کے, اور ہمارے پاکستان میں بھی, کہ جو لوگ بڑا ایک فخر کرتے تھے اپنی کرسی پر اور کرسی کی طاقت پر اور اپنے پاور پہ, کیا کیا حال ہوئے ہیں سب کے, کیا کیا حشر ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی مالکیت نہیں ہے, یعنی اونرشپ اور اتھارٹی تو ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی نہیں ہے, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اچھا پھر آپ کہیں مالک نہیں ہے, تو پھر آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اچھا پھر ان کی کوئی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے خدا کے ساتھ. چلو اونرشپ نہیں ہے, پارٹنرشپ تو پاسبل ہے. تو اگلا جملہ کیا ہے, وما لہم فیہما من شرک, شرک یعنی پارٹنرشپ, اور نہ ان دونوں میں ان کے لیے کوئی پارٹنرشپ ہے, شرک کی بھی کمپلیٹ نفی. اچھا اب کہیں کہ چلے پارٹنرشپ بھی نہیں ہے, تو پھر ایسوسیشن ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں, کچھ ہیلپ ویلپ کر دیتے ہوں خدا کی کاموں میں, اس بنا پر کچھ ان کے اتھارٹی مل رہی ہو. وما لہو منہم من ظہیر, ظہر کہتے ہیں پشت کو, پیٹ کو, ظہیر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پیٹ کو مضبوط کرے, یعنی آپ کا ایسوسیٹ ہو, آپ کا مددگار ہو. تو کیا نہیں ہے مالکیت, ذرے کے وزن کے برابر نہیں ہے مالکیت, نہیں کیا شرک سوچا جا سکتا ہے, پارٹنرشپ شرک بھی نہیں ہے, پارٹنرشپ مائنس ہو گئی, کیا ایسوسیشن سوچی جا سکتی ہے کہ کوئی خدا کی مدد کرتا ہو کائنات کو چلانے میں یا کاموں میں, ظہیر بھی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے, وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, صرف ایک چیز پاسبل ہے جس میں غیر خدا یعنی جو مخلوق ہے وہ خدا کے کاموں میں انٹریکٹ ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ شفاعت ہے. شفاعت پاسبل ہے, لیکن شفاعت بھی کس صورت میں پاسبل ہے؟ جہاں پر اذن خدا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ٹھیک ہے, تو خدا کے ساتھ مخلوقات کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ کتنے قسم کی ہو سکتی ہیں؟ چار. کہ اللہ بھی مالک, یہ بھی مالک, ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی مالکیت کسی کی نہیں, پارٹنرشپ کوئی شریک نہیں ہے, لا شریک لہ, کوئی ایسوسیٹ مددگار, وما لہ من ظہیر, کوئی ظہیر نہیں ہے. شفاعت, یعنی شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر جیسے کہ نبی اور رسول اور امام خدا کی بارگاہ میں باعزت ہیں, ہے نا, یعنی نبی اور رسول اور امام جو ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں باعزت ہیں, لیکن یہ عزت کہاں سے آ رہی ہے؟ تحفہ الہی ہے جو ان کو عطا ہوئی ہے. اس باعزت ہونے کی بنا پر وہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کر سکتے ہیں, لیکن کس کی سفارش کر سکتے ہیں؟ جس کے لیے خدا کی اجازت اور اذن ہو. بس یہی وسیلہ, وسیلہ شفاعت ہی ہے. وسیلہ حقیقتاً شفاعت ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی, اس سے ہم کو بات سمجھ میں آ گئی. پھر یہ آیت اور آگے بھی بڑھتی ہے کہ
ایک یہاں پہ میری کوشچن ہے کہ کچھ انسان اللہ کے کسی حکم کے وسیلہ بنتے ہیں, جیسے آپ نے کام کیا لیکن کام تو اللہ نے ہی کرایا لیکن آپ کے ہاتھ سے ہوا, تو دس از اے میڈیم تھرو یو سمتھنگ ہیز بین ڈن.
ہاں وسیلہ ہے لیکن خدا نے
ریلیشن شپ کی ٹائپ بتا.
ہاں
جی,
یعنی خدا, یہ وہی شفاعت ہی ہے. شفاعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ جب ایک وسیلہ بن رہے ہیں تو آپ کسی اور کو ہیلپ کر رہے ہیں نا, تو شفاع کا مطلب یہی ہوتا ہے, پیئرنگ اپ, کہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرے. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کے لیے غذا کی فراہمی کر رہا ہے تو وہ غذا کے معاملے میں اس کا شفیع ہے یا نصیر ہے, ناصر ہے, اس قسم کے. اس جی ہاں, یعنی اس میں دیکھیں ایک بات جو بہت سمپل سی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم شفا لینے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے ڈاکٹر شفا دیتا ہے, ڈاکٹر دوا دیتا ہے, شفا نہیں دیتا. صحیح ہے, وہ دوا اثر کرے یا نہ کرے یہ اذن الہی ہے. کتنی اثر کرے اس کی پرمیشن ادھر سے آتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں مجھے آرام چاہیے, آرام کے لیے مجھے سکون, بہت نرم بستر, بہترین $5,000 کا گدا چاہیے, لیکن کیا گدا آپ کے جسم کو سکون دے گا؟ نہیں. اسی لیے بعض اوقات گھاس کے بستر پر لیٹنے والے ان محلات کے بیڈز پہ سونے والوں سے زیادہ پرسکون نیند سوتے ہیں. اگر یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو پیغامات ہیں یہ تو زندگی میں کندھے میں جو حق اور باطل بتا دیتے ہیں, کہ اگر آپ ایون زندگی کو, لائف کو ڈھنگ سے اسٹڈی کر لیں نا تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی, یہ بہت 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 اہم ہے. ٹھیک ہے, من کانا یرید العزت, اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا کہ غیر خدا کے پاس جا کے عزت تلاش کرو اور ڈھونڈو. عزت کل کی کل, فللہ العزت جمیعا, تمام کی تمام, دنیا ہو, آخرت ہو, ظاہر ہو, باطن ہو, کچھ بھی ہو, جمیعا, ہر جہت میں عزت کس کے لیے؟ خدا کے لیے, اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, اور اسی حوالے سے یعنی کہ اور بھی ظاہر ہے کہ اس کی مثالیں بہت سارے, میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو تھوڑا سا اور وہ کروں گا سپلیمنٹ اسی بات کو مثالوں کے ذریعے سے بھی, کہ تاکہ ہم پر یہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو. دیکھیں بس آخری جملہ میرا ابھی آج کی حد تک, کہ ہمیں سب سے بڑا دھوکہ پتہ ہے کہاں پر ہوتا ہے؟ مہلت خداوندی سے بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. قارون کی مثال آپ لیں, سورہ قصص میں پڑھیں, اب میں آپ کو سناؤں گا نہیں, آپ خود پڑھ لیجیے گا. 70-72 کے بعد کی آیتیں ہیں سورہ قصص میں, کہ قارون کی دولت کیسی تھی؟ کہ جناب اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری ٹیم چاہیے ہوتی تھی، ایک فوج چاہیے ہوتی تھی، اور اس کو اس حالت کو دیکھ کر لوگوں میں جو عام انسان تھے ان میں رشک پیدا ہوا، کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملے. یعنی وہی بات ہے نا، ہر انسان عزت چاہتا ہے، اور جو انسان جس نے معرفت نہیں حاصل کی ہوئی ہوتی پھر وہ انہی سب چیزوں میں عزت کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پرابلم کہاں پر آتی ہے کہ اس قسم کے افراد کو یا کہہ لیں کہ ہدایت دینے میں، بعض ایسے لوگوں کو ہدایت بھی مل جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو بہت زیادہ دولت مند ہونے کے باوجود وہ کوئی اس کفر و شرک اور ان چیز رستوں پہ نہیں تھے، وہ اپنی عزت اس میں نہیں سمجھتے تھے. تو لیکن ہم جیسے لوگ جہاں پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اس مہلت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا اگر کسی کو سزا دیتا ہے، کسی قارون جیسے کو بھی، تو یہ نہیں ہوتا کہ کل ہی سزا دے دے گا. فرعون کے پاس بھی جب پنشمنٹ آئی تھی تو 9 layers آف تھریٹس تھے، جس کے بعد الٹیمیٹلی وہ ڈوبا ہے، اس کو غرق کیا گیا. ٹھیک ہے نا، آپ سورۃ الاعراف میں میرا خیال ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں تفصیل میں، کہ پہلے خون کا عذاب ان کی سزا آئی، عذاب تو نہیں سزا خون کی تھی، پھر ٹڈی دل آ گئے، پھر مینڈک آ گئے، پھر آسمان سے، کھلے آسمان سے اولوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی. سب یعنی سب 9 layers آف وارننگس تھیں جو ان کی لائف کو ڈسرپٹ کر رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں وہ غرق ہوئے تھے، اور اتنے زیادہ مظالم کرنے کے بعد بھی. تو لوگ عام جو انسان ہوتے ہیں، جو ظاہر بین ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ جو بیچارے مومنین ہیں وہ تو خاک پھانک رہے ہیں، اور یہ لوگ مزے کر رہے ہیں، سارے کے ساری چیزیں انہی کے ہاتھ میں ہیں، ساری کی ساری قوت ان کے پاس ہے. لیکن خدا یہ فرما رہا ہے، پچھلی پاسٹ ایگزامپل سے دیکھیں نا، پاسٹ ایگزامپل سے دیکھیں کہ جو بیچارہ غریب مومن ہے، ہاؤ ہی اینڈڈ اپ ان ہز لائف، اس کی زندگی کیسے گزری، اور جو یہ اتنے اتنے بڑے دولت مند تھے کہ جنہوں نے زیادتی اور ظلم کے بازار گرم کیے ہوئے، تو ان کا انجام کیا ہوا. میں نے اس پہ میں بتاؤں باقاعدہ ایک تحقیق کی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، خاص طور سے جو مشہور ہیں، ان کی لائف کیسے اینڈ ہوتی ہے، ان کی زندگی میں نہیں، لائف کیسے اینڈ ہوتی ہے، یہ بہت انسٹرکٹیو ہے. ہاں، دنیاوی اعتبار سے، یعنی کیسے، جیسے مثال کے طور پر ہٹلر نے اتنی بڑی سلطنت پہ قبضہ کر لیا، اس اینڈ کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا، اسٹالن کا انجام کیا ہوا، میسولینی کا انجام کیا ہوا، صدام کا انجام کیا ہوا، شاہ ایران کا انجام کیا ہوا، اینڈ سو آن، لانگ لسٹ. تو اس سے جو ہے نا، ہم کو بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آ جائے گی یہ جملہ کہ فللہ العزت جمیع، کہ عزت جو ہے نا کل کی کل، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نہیں، یہی میں نے دیکھا نا، میں نے یہی دیکھا نا کہ جو لوگ، یعنی کہ میں نے اس بات کو دیکھا کہ جو سادہ مومنین ہیں، جو سادہ مومنین ہیں، انہیں سادہ کا مطلب ہے کہ ان کی زبان سے آپ نے کسی کی غیبت سنیں گے نہ، برائی سنیں گے نہ، خرافات بیکار قسم کی باتوں میں وہ انوالو رہیں گے، سادہ سادہ زندگی گزارنے والے، میں نے ان کا انجام سب سے زیادہ اچھا ہوتے ہوئے دیکھا، سب سے زیادہ. جیسے میرا خیال ہے کہ ہم سب اپنی بڑی بوڑھی جو ہماری پچھلی نسل کی عورتیں تھیں، وہ زیادہ تر تقریباً ایسے ہی تھیں، میں نے ان کا انجام جو ہے نا، زندگی کا اختتام سب سے اچھا ہوتے ہوئے نوٹ کیا. اور یہ جتنے جن لوگوں نے امبار لگائے ہوئے تھے دولت کے، اس کے، اس کے، اور نعوذ باللہ پھر اس کے ساتھ زیادتیاں بھی آتی ہیں نا، یعنی جب آپ انسان اپنے آپ کو مال کی بنا پر باعزت سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو دوسروں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے بھی آتھورائز سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں کسی کی عزت اتار لوں تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو وہاں پر ہمیشہ دیکھا ہے کہ بہت پرابلم ہوتی ہیں پھر ان دا اینڈ. تو یہ بہت انسٹرکٹیو ہے کہ زندگی میں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن انجام اس دنیا میں کس کا کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. کیونکہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے نا کہ اس دنیا میں جانے سے پہلے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی جنت اور جہنم کو نہ دیکھ لے. ٹھیک ہے, تو بات ہماری ختم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. جی 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 ابھی تو اس آیت پہ تھوڑی بات ہوگی, لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ مناجات مناجات شعبان پہ بات کریں گے, پھر اس کے بعد
کتنے کافی ہوئے, 3-4 ہزار, ہاں بڑا کوئی نہیں ہوا.